أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. واجبات و محرمات اسلامی کے سلسلے میں یہ ہماری پانچویں نشست ہیں. انشاءاللہ العزیز اس میں بھی کچھ اہم واجبات اسلامی جو عمومی سطح پہ اسلامی معاشرے میں تمام مسلمانوں پہ واجب ہیں، کچھ ایسے مسائل بھی اور کچھ ایسے واجبات و محرمات بھی عرض ہوں گے، اور کچھ دوسرے انفرادی واجبات و محرمات بھی. آج جو پہلا مسئلہ ہے وہ بدعت کے بارے میں ہے کہ دین میں بدعت ایجاد کرنا حرام ہے. یہ مسئلہ دین میں کسی ایسی چیز کا ایجاد کرنا جو دین میں نہ ہو اسے دین میں داخل کر دیں، یہ بدعت ہے اور حرام ہے. یعنی ایسے عمل کو دین کا جز سمجھ کر انجام دینا، دوسروں کو سکھانا حرام ہے، وہ عمل جو دین کا جز نہ ہو اور جزو دین ہونا اس کا شریعت میں ثابت نہ ہو، اسے دین کے عنوان سے، جزو دین کے عنوان سے سیکھنا، سکھانا اور ایجاد کرنا اور اس پر عمل کرنا حرام ہے. اب کون سا عمل، اس میں فرق نہیں پڑتا کہ وہ عمل اعتقادات میں سے ہو یا عبادات میں سے. اعتقادات میں سے جیسے رؤیت خدا کا عقیدہ رکھنا، خدا کے نظر آنے کا عقیدہ رکھنا یہ حرام ہے. چاہے بعض لوگ دنیا میں عقیدہ رکھیں کہ دنیا میں خدا نظر آ سکتا ہے، کچھ لوگ آخرت میں عقیدہ رکھیں کہ دنیا آخرت میں خداوند نظر آ سکتا ہے، یہ بدعت ہیں ایسا عقیدہ، اور اس کا تعلق عقائد سے ہیں. اسی طرح سے اعتقادات میں ایک بدعت بدع کا عقیدہ رکھنا ہے، بعین معنی کہ بدع کا معنی اگر اس طرح سے ہو تو یہ عقیدہ رکھنا بدعت ہے اور حرام. یعنی خدا لا علمی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے کوئی حکم دے، اس حکم کے عواقب سے خداوند بے خبر تھا، حکم دینے کے بعد پھر خداوند اس حکم کے نتیجے سے آگاہ ہو جائے اور پھر اس حکم سے پشیمان ہو کر دوسرا حکم دے، یہ اگر بدع کا یہی معنی ہے تو یہ بدعت ہے اور ایسا عقیدہ رکھنا حرام ہے کہ جس سے خدا کی لا علمی لازم آ جائے، جس سے یہ لازم آ جائے کہ خدا نہیں جانتا کسی حکم کو یا اس حکم کے عواقب و نتائج کو نہیں جانتا اور حکم دے، پھر خدا کی پشیمانی لازم آ جائے، اس یہ بدع کا اگر یہ معنی ہے تو حرام ہے اور جائز نہیں ہے، باطل ہیں، بدعت ہیں یہ چیزیں. اسی طرح سے عقائد میں بدعت کی ایک قسم جبر و تفویض کا عقیدہ رکھنا ہے. یعنی دنیا میں جو بھی فعل انجام پاتا ہے، جو بھی کام انجام پاتا ہے، اس میں یہ دیکھیں خدا کا کوئی عمل داخل نہ ہو، یہ عقیدہ رکھنا کہ اس میں خدا کا جو کرتا ہے انسان ہی کرتا ہے، خدا کا کوئی عمل داخل نہیں ہے، یہ عقیدہ تفویض کہ خدا نے سب کچھ انسان کے حوالے کر دیا ہے، یا دنیا میں جو بھی فعل انجام پاتا ہے خدا ہی انجام دیتا ہے، انسان کے بس میں ہی نہیں ہے، انسان مجبور محض ہیں، یہ عقیدہ رکھنا جبر و تفویض کا عقیدہ باطل ہیں، بدعت ہیں اور حرام. یا وہ عمل بدعت والا عمل عبادات میں سے ہو، جیسے تراویح کا عقیدہ عمل کی جو سنت رسول سے ثابت نہ ہو، قرآن سے ثابت نہ ہو، اور اسے کوئی اور شخص ایجاد کریں اور دین میں شامل کریں، جیسے سفر میں رمضان کے روزوں کا جائز سمجھنا بدعت ہے، یا نماز قضاء عمری کا عقیدہ رکھ کر نماز ادا کرنا کہ ایک ایسی نماز جس سے عمر بھر کی قضائیں ادا ہو جائیں اور معاف ہو جائیں، یا کوئی اور عمل ہو جیسے کسی درخت یا کسی پتھر یا کسی چیز کے مقدس ہونے کا عقیدہ رکھیں جبکہ دین میں اس درخت کا تقدس ثابت نہ ہو، اس پتھر کا تقدس ثابت نہ ہو، اس چیز کا تقدس ثابت نہ ہو، اس کا مقدس ہونا دین اسلام میں شریعت محمدی میں ثابت نہ ہو، اور ہم عقیدہ بنا لیں، ہم اس درخت کو سنی سنائی باتوں پہ مقدس جانیں، اس چیز کو مقدس جانیں، اس پتھر کو مقدس جانیں، یہ بدعت ہیں اور حرام. یا کسی خاص جگہ کے مقدس ہونے کا عقیدہ رکھیں، یا فلاں دن فلاں جگہ کسی خاص شخص کے نام پہ، کسی خاص چیز کے نام پہ کچھ پکانا، لے جانا، تقسیم کرنا، یہ عقیدہ رکھنا، جبکہ ایسی چیزیں دین میں ثابت نہ ہوں. کسی جگہ کا تقدس جب تک دین میں ثابت نہ ہو اس وقت تک ہم اسے مقدس نہیں مان سکتے. جب تک کسی جگہ کچھ کرنے کا، کچھ عمل کا، کھانے کا، کھلانے کا استحباب ثابت نہ ہو دین میں، اس وقت تک ہم وہاں ایسی چیزوں کو دین کے عقیدے سے اور جزو دین سمجھ کر یا دین میں ایسا ہے جان کر اگر وہاں اس طرح کے اعمال بجا لائیں، بدعت ہیں اور حرام. یا مثال کے طور پر روزہ وصال رکھنا، دو دن مسلسل روزہ رکھیں بغیر افطار کے، دو دن مسلسل روزہ وصال کہلاتے ہیں، حرام ہے، یہ بھی بدعت ہیں. یا روزہ سکوت، چپ کا روزہ رکھنا، شریعت میں ثابت نہیں ہے، دین شریعت اسلام میں ثابت نہیں ہے اور انسان چپ کا روزہ رکھے کہ کچھ نہ بولے، ایسے روزے دین اسلام میں ثابت نہیں ہے، چونکہ ثابت نہیں ہے لہذا حرام ہے. اگلا مسئلہ عالم علم کے بارے میں ہے، کسی بھی چیز کا عالم، اسلامی معاشرے کا ایک فرد اور وہ عالم ہے کسی علم کا، عالم دین کے لیے اپنے علم کا چھپانا حرام ہے کہ وہ اپنا علم نہ سکھائیں کسی کو، دین کے بارے میں جانتا ہے وہ اور نہ سکھائیں. اسی طرح عالم علم کلام کے لیے علم اصول عقائد کا چھپانا حرام ہے کہ وہ اصول دین بیان کرنے سے انکار کر کے میں بیان نہیں کروں گا، کیونکہ عالم علم کلام ہے، اصول دین میں اسے مہارت حاصل ہے اور وہ کہیں کہ میں نہیں سکھاتا دوسروں کو، یہ حرام ہے. فقیہ اور مجتہد کے لیے احکام فرعی دین کا چھپانا حرام ہے. ایک مجتہد ہے جامع الشرائط، ایک فقیہ ہے جامع الشرائط، آئیں اور آ کر کہیں کہ میں تمہارے مسائل کا جواب نہیں دیتا، میں نماز کے بارے میں، روزوں کے بارے میں، جہاد کے بارے میں، حج و زکوٰۃ کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا، مسئلہ نہیں بتاؤں گا، احکام نہیں بتاؤں گا، یہ فقیہ ہیں، مجتہد ہیں، مرجع تقلید، اس کے لیے حرام ہے کہ اپنے فتوے چھپا لیں، احکام دین بتانے سے گریز کریں، حرام ہے. اسی طرح معلم علم اخلاق کے لیے، عارف علم اخلاق کے لیے علم اخلاق کا چھپانا حرام ہے. اسلامی معاشرے میں ضرورت مندوں کو اپنا علم نہ بتا دیں، یہ حرام ہے کہ لوگوں کو اخلاق نہ بتا دیں، اخلاقی اصول نہ سکھا دیں، لوگوں کے تزکیہ، تربیت و تزکیہ کے لیے اپنے علم سے استفادہ نہ کرنے دیں، حرام ہے. اسی طرح مفسر قرآن کے لیے علوم قرآنی کا چھپانا حرام ہے. مسلمانوں سے چھپائیں، خود مفسر ہیں، عالم علم قرآن، اور دوسروں کو نہ بتا دیں، یہ اس کے لیے حرام ہے. کہ وہ تفسیر بیان نہ کریں. اسی طرح محدث کے لیے ایک شخص احادیث میں مہارت رکھتا ہے, محدث ہے وہ, سنت و حدیث کا چھپانا حرام ہے کہ وہ رسول اور ائمہ کے احادیث نہ بتا دیں, بتانا بند کر دیں یا انکار کر دیں. جبکہ اسلامی معاشرے میں ان چیزوں کی ضرورت ہو تو ان علماء کے لیے, عالم دین کے لیے, عالم علم کلام کے لیے, عالم مفسر قرآن کے لیے, عالم فقیہ جامع الشرائط کے لیے, عالم فقہ کے لیے, محدث کے لیے اپنے متعلقہ امور علوم کا چھپانا حرام ہے, چونکہ اسلامی معاشرے کی ضرورت ہے انہیں ظاہر کرنا اور سکھانا واجب ہے ان کے اوپر. جب اسلامی معاشرے کو ضرورت پڑے, ایک اسلامی معاشرے کے لیے اگر ضروری ہو اور قوت و قدرت بیان بھی ہو, تو فنون اسلامی کے ہر صاحب فن پر واجب ہے کہ زبان سے, قلم سے اپنے نظریے اور معلومات کو بیان کریں. اگر صاحب علم ایک ہو اور اسلامی معاشرے کے لیے ضرورت ہے, تو اس پر واجب عینی ہے کہ علم سکھا دے. ایک ہی عالم ہے اسلامی معاشرے میں, قدرت بیان رکھتا ہے, قوت بیان بھی رکھتا ہے, جس شعبے میں ماہر فن ہے اسلامی معاشرے کی ضرورت ہے, اب واجب ہے کہ وہ بیان کریں. اگر ایک ہی فرض واجب عینی ہے اس پر, جس طرح ہر شخص پر نماز واجب ہے, ہر مکلف پہ نماز واجب ہے, واجب عینی. اگر متعدد لوگ ہوں اسلامی معاشرے میں, بہت سارے ایسے عالم ہیں علماء, تو سب پر واجب کفائی ہے, کفایت کی حد تک انہیں سکھانا واجب ہے. اگر دو بندوں سے کافی ہو جاتا ہے, تین سے کافی ہو جاتا ہے, تو جب تین علماء اقدام کریں اپنے علوم سکھانے کے لیے, تو باقی دو کی اگر ضرورت باقی نہ رہے تو ان پر واجب نہیں ہے. تین بندے اقدام کریں تو کافی ہے اگر کفایت کرتا ہے, ورنہ سب پہ واجب ہیں. لہذا اسلامی معاشرے کی ضرورت کے مطابق کسی بھی صاحب فن کے لیے اپنے فن کا چھپانا حرام ہے, جائز نہیں ہے. اگر اسلامی معاشرے کے لیے ضرورت ہے تو امور دنیاوی کے مختلف فنون کے ہر متخصص اور ہر ماہر فن کے لیے اپنے علم کا چھپانا حرام ہے, کسی بھی شعبے کا ماہر ہو وہ, اگر ضرورت ہے اسلامی معاشرے کے لیے. جیسے اگر اسلامی معاشرے میں ڈاکٹر نہیں ہے اور ڈاکٹری پڑھانے کی ضرورت ہے, تو ڈاکٹر کے لیے اپنے علم کا چھپانا حرام ہے کہ وہ سکھا دیں انہیں. اسی طرح انجینئرنگ کی ضرورت ہے اسلامی معاشرے کے لیے, تو اس انجینئرنگ میں جو بھی ماہر ہوگا اس کے اوپر واجب ہوگا کہ وہ سکھا دیں مسلمانوں کو. اسی طرح مختلف دوسرے شعبے, ہر شعبے کے ماہر و متخصص پر لازم ہے, واجب ہے کہ اپنے فن کا اظہار کریں. اور اسلامی معاشرے کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے معاشرے کے دوسرے افراد کو بھی سکھا دیں, یہ واجب ہے اسلام کی طرف سے, تاکہ اسلامی معاشرہ ایک ترقی یافتہ الہی معاشرے میں تبدیل ہو جائے. جب ہم علوم چھپانے شروع کر دیں, جب ہم سکھانے سے گریز کریں, تو ہمارا معاشرہ ترقی نہیں کرے گا. خدا کی طرف سے, پیغمبر اسلام کی طرف سے اور ائمہ اطہار کی طرف سے اس معاشرے کے ہر صاحب فن اور ہر متخصص فن, ہر ماہر فن پہ واجب ہیں کہ وہ اپنے علم کا اظہار کریں, جس قدر ضرورت ہے اسلامی معاشرے کے لیے. اسلامی معاشرے کی ضرورتوں کے پیش نظر, یعنی مسلمان معاشرے کے لیے اگر ضروری ہوا تو سب پر واجب کفائی ہے, تمام فرد مسلمان پہ واجب کفائی ہے کہ ایسے فنون میں مشغول ہو جائیں, سیکھنے کے لیے جائیں جن میں زیادہ مہارت کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن وہ ضرورت ہے اسلامی معاشرے کی, لہذا واجب ہے. کہ جیسے کراکری, پنساری, تجارت, نانوائی, کشاورزی, حیوانات پروری, اسلامی معاشرے میں حیوانات نہیں ملتے, گوشت کی ضرورت ہے، روٹیوں کی ضرورت ہے، کراکری کی ضرورت ہے، پنساری کی ضرورت اسلامی معاشرے کے لیے، اگر کوئی بھی ان شعبوں کا انتخاب نہ کرے، واجب کفائی ہے تمام افراد مسلمانوں پر کہ وہ مشغول ہو جائیں، سب مشغول ذمہ ہیں، یہاں تک کہ ان میں سے بعض اقدام کریں اور یہ کام انجام دیں تو پھر باقی ساکت ہیں، ورنہ سب اس گناہ میں شامل ہیں۔ ضرورت ہیں کام کریں، قصائی کی ضرورت ہے، واجب کفائی ہے کہ ایک آگے آ جائیں، یا پھر اپنے اندر سے ایک کا انتخاب کریں آگے کریں، کفایت کی حد تک، دو بندوں کی ضرورت ہے، تین بندوں کی ضرورت ہے، چار کی ضرورت ہے، ایک نانوائی کی، دو کی، تین کی، ایک کراکری کی دکان، دو کی، تین کی، جتنی ضرورت ہے سب کے اوپر واجب ہیں، یہ اقدام کریں ایسے کاموں کے لیے۔ بلکہ اسلامی مملکت میں ہر وہ چیز واجب کفائی ہے جو اسلامی معاشرے کی عمومی ضرورت ہو اور اس کے ترک کرنے سے نظام اجتماعی اسلام میں خلل واقع ہوتا ہو، ہر وہ عمل واجب کفائی ہے کہ سب شریک ہیں اس واجب میں، تا ان کی کچھ لوگ اقدام کریں ضرورت کے مطابق، اس وقت تک کسی سے بھی ساقط نہیں ہے، جب کچھ لوگ اقدام کریں پھر باقیوں سے ساقط ہیں۔ مزدوری اور ملازمت سے لے کر اعلی منصب تک، صدر تک، سربراہ مملکت تک، سب واجب کفایہ ہیں۔ اگر اسلامی مملکت کے لیے ضرورت ہے مزدوری کرنے کے لیے بھی، کیونکہ اگر مزدور پیدا نہ ہو جائیں اسلامی مملکت میں، مستری پیدا نہ ہو جائیں، اسی طرح ترخان پیدا نہ ہو جائیں، دوسرے اسلامی معاشرہ مختل ہو جاتا ہے، لہذا واجب کفایہ ہے سب پر کہ کچھ تو اقدام کریں۔ اور کبھی واجب عینی ہو جاتا ہے، عام طور پہ واجب کفائی ہے، کبھی واجب عینی ہو جائے، واجب عینی اس صورت میں ہو جاتا ہے کہ جب ایک بندہ ہے وہی کر سکتا ہے، پھر اس پر واجب عینی ہے، کیونکہ دوسرے کر نہیں سکتے، یہی ایک بندہ کر سکتا ہے، اب ایک بندہ مشخص ہو جائے کہ یہی کر سکتا ہے اور اسلامی معاشرے کے لیے ضرورت ہے، اس پر واجب عینی ہے خدا کی طرح، جس طرح نماز اس کے اوپر فرض ہے اسی طرح یہ عمل بھی اس کے اوپر فرض ہے کہ انجام دے اسلامی معاشرے کے لیے۔ اب اس کا معنی کہ علم کا چھپانا حرام ہے، ظاہر کرنا واجب ہے، ہر ماہر فن کے لیے اپنے فن کا، اپنے مہارت کا اظہار کرنا، اپنے علم کا بتانا اسلامی معاشرے کی ضرورت کے مطابق واجب کفائی ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ مفت اور مجانی آ کر کام کریں مسلمان معاشرے کے لیے، معنی یہ نہیں ہے، بلکہ ان کاموں میں مشغول ہونا واجب ہے، بے شک وہ اپنی فیس لے لیں، بے شک اپنی مزدوری لے لیں، لیکن کاموں میں مشغول، نانوائی کے لیے حکم نہیں ہے کہ وہ مفت روٹیاں تقسیم کریں، پکائیں اور دے دیں دوسروں کو، نہ، نانوائی میں مشغول ہونا اسلامی معاشرے کی ضرورت کے مطابق واجب ہے، بے شک وہ اپنے مزدوری لے لیں، اپنی قیمت لے لیں، لیکن روٹی تیار رکھیں اسلامی مسلمانوں کے لیے۔ اسی طرح ایک ڈاکٹر کے لیے حکم نہیں ہے کہ مفت مجانی سب کا علاج کریں، بلکہ اپنی فیس لے لیں، جو بھی جائز فیس ہے اپنی قیمت لے لیں دوائیوں کی اور علاج، لیکن اس کے لیے ڈاکٹری میں مشغول ہونا واجب ہے۔ اسی طرح باقی چیزیں بھی، اب وہ ایک ڈاکٹر آتا ہے مفت علاج، ایک انجینئر مفت کام کرتا ہے، ایک دانوائی مفت کام کرے، وہ ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن واجب نہیں ہے کہ مفت اقدام کریں، اقدام کرنا واجب ہے، بے شک اپنی جائز مزدوری وغیرہ لے لیں۔ اسلامی معاشرے کی ضرورت کو پورا کرنے کی حد تک ہر شخص پر، ہر فرد مسلمان پر واجب ہے، اور واجب بطور واجب کفائی واجب ہے کہ وہ تمام علوم اور فنون میں مہارت حاصل کرے اور متخصص بن جائے۔ اب نہیں معلوم اسلامی معاشرے میں کس چیز کی ضرورت ہے متخصص بننے کی، اسی شعبے میں واجب ہیں ضرورت کی حد تک پورا کرنے کے لیے۔ اسلامی معاشرے کی ضرورت ہے ٹی وی چینل، اسلامی معاشرے کی ضرورت ہے ریڈیو چینلز، اسلامی معاشرے کی ضرورت ہے دوسری چیزیں، ایک ہزار شعبے جس کی ضرورت ہے، اگر وہ شعبہ موجود نہیں ہے، اگر افراد موجود نہیں ہیں، سب پہ واجب کفائی ہیں کہ اسلامی معاشرے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اقدام کریں۔ یہ اسلامی معاشرے کے حوالے سے کچھ انفرادی واجبات ہیں، عمومی احکام ہیں یہ، جو شخص بے طہارت ہو، وضو اور غسل نہ ہو اس کا، اسے چار کاموں کے لیے طہارت حاصل کرنا واجب ہے، یا وضو یا غسل. نمبر ایک، نماز پڑھنے کے لیے طہارت واجب ہے. طواف واجب خانہ خدا کے لیے طہارت واجب ہے. خط قرآن کو چھونے کے لیے طہارت واجب ہے. اور مستحاضہ خواتین کو دن میں پانچ بار پانچ وقت کی نماز کے لیے طہارت واجب ہے. مستحاضہ خاتون پانچ مرتبہ نماز پڑھنا چاہیں تو وہ پانچ ہر نماز کے لیے وضو کریں یا غسل کریں؟ اگر غسل واجب تھا غسل، وضو واجب تھا وضو. بعض اوقات وضو واجب ہیں، بعض اوقات غسل واجب ہیں ان کے اوپر. ان چار کاموں کے لیے بے یہ چار کام بغیر طہارت والا شخص انجام نہیں دے سکتا، جائز نہیں ہے اس کے لیے. طہارت سے مراد وضو یا غسل ہے. اگر غسل واجب تھا غسل، وضو واجب تھا وضو. جس شخص پر غسل جنابت واجب ہو، مرد یا خاتون جنوب ہو چکا ہو، تو چھ کاموں کے لیے غسل کرنا واجب ہے. چھ کاموں کے لیے، سب سے پہلے طواف خانہ خدا کے لیے غسل کرنا واجب، بغیر غسل کے نہیں کر سکتا. خط قرآن کو چھونے کے لیے جب تک غسل انجام نہیں کر سکتا، اگر غسل واجب ہو. نماز کے لیے، اگر غسل واجب ہے نماز نہیں پڑھ سکتے. مسجد الحرام اور مسجد نبوی سے گزرنے کے لیے، گزرنے کی بھی اجازت نہیں ہے جب تک غسل نہ کریں. غسل اگر واجب ہیں جنوب ہیں، غسل کر کے گزر سکتے ہیں. دوسرے مساجد میں بیٹھنے کے لیے گزر سکتے ہیں بغیر غسل کے، لیکن بیٹھ نہیں سکتے، مسجد میں رک نہیں سکتے جنوب والا شخص. لہذا وہ اگر بیٹھنا چاہے مسجد میں، واجب ہے کہ پہلے غسل کریں پھر بیٹھیں. اور چھٹی چیز، آیات سجدہ کو پڑھنے کے لیے، جن آیتوں میں سجدہ واجب ہے انہیں پڑھنے کے لیے بغیر غسل کے نہیں پڑھ سکتا. مخرج باول اور مخرج غائط کا پا کرنا واجب ہے. کس کے لیے؟ اقامہ نماز اور طواف واجب کے لیے. اگر نماز پڑھنا چاہیں مخرج بول و غائط پاک ہونا شرط ہے. اگر طواف کرنا چاہیں خانہ خدا کا، ان دونوں چیزوں کا پاک ہونا واجب ہے. مخرج بول ایک مرتبہ پانی ڈالنے سے پاک ہو جاتا ہے، اور مخرج غائط کو اس قدر دھوئیں کہ صاف ہو جائے پھر وہ پاک ہیں. وہاں غوطہ سے اس طرح سے ایک دو تین کا وہ چیزیں نہیں ہیں، اس قدر دھو لیں کہ صاف ہو جائیں پھر پاک ہیں. جو خاتون حیض سے پاک ہو چکی ہو، خون حیض سے پاک، ماہواری سے پاک ہو چکی ہو، اس کے لیے غسل حیض واجب ہے. چھ کاموں کے لیے یہ چھ کام کرنے ہیں تو واجب ہیں، جو پہلے ذکر ہوئے. نماز کے لیے، طواف خانہ خدا کے لیے، خط قرآن کو چھونے کے لیے، آیات سجدہ کو پڑھنے کے لیے، مساجد میں بیٹھنے کے لیے، مسجد الحرام اجنبی سے گزرنے کے لیے وغیرہ. یہ حائض خاتون بھی یہ کام عمر انجام نہیں دے سکتا، جس طرح جنوب والا شخص انجام نہیں دے سکتا. جس خاتون نے بچہ جنا ہو اور خون نفاس دیکھا ہو، اس پر مذکورہ چھ کاموں کے لیے غسل نفاس واجب ہیں. جن چھ کاموں کے لیے غسل جنابت واجب تھا، جن چھ کاموں کے لیے غسل حیض واجب تھا، انہی چھ کاموں کے لیے غسل نفاس بھی واجب ہیں. نفاس وہ خون ہے جو بچہ جننے کے وقت خاتون دیکھ لیتی ہیں. جس خاتون نے حیض و نفاس کے علاوہ کوئی خون دیکھا، تو مذکورہ کاموں کے لیے غسل استحاضہ بجا لانا واجب ہے. یہ استحاضہ حیض اور نفاس کے علاوہ ہے. جس شخص نے اپنے بدن کا کوئی حصہ ایسے مردے کے جسم سے مس کیا جس کا بدن مرنے کے بعد ٹھنڈا ہو چکا ہو اور ابھی تک تینوں غسل نہ دیا گیا ہو، تین غسل واجب ہیں مردے کے لیے اور نہ دیے گئے ہیں، کوئی بھی غسل نہیں دیا، تینوں غسل ابھی تک مکمل نہیں ہوئے، اور اس نے چھو لیا، وہ شخص مر چکا ہے اور ٹھنڈا بھی ہو چکا ہے، اس پر واجب ہے کہ غسل مس سے میت بجا لائیں. غسل مس سے میت، غسلوں میں کوئی فرق نہیں ہے، سب غسلیں ایک طرح سے انجام دی جا سکتی ہیں، سب سے ایک طرح کے ہیں، صرف نیتوں میں فرق ہیں. جس کے اوپر جنابت واجب وہ جنابت کی نیت کریں، مس میت جس پہ واجب مس میت کی نیت کریں، جس کے اوپر حیض غسل حیض واجب غسل حیض ادا کرنے کی نیت سے انجام دیں. صرف قصد قربت ہونا چاہیے، یعنی اطاعت الہی کے لیے، خوشنودی پروردگار فرمان برداری الہی کے لیے انجام دیں. ہر وہ عمل جس کے لیے وضو کی ضرورت ہے یا غسل کی ضرورت ہے، وضو یا غسل نہ کر سکنے کی صورت میں تیمم بدل از وضو یا تیمم بدل از غسل کا انجام دینا واجب ہے. ابھی ایک شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے، وضو واجب ہے اس کے لیے، لیکن وضو نہیں کر سکتا کسی بھی وجہ سے، تو بدل از وضو تیمم کرنا واجب ہے. اسی طرح اگر غسل جنابت واجب ہے اور غسل جنابت انجام نہیں دے سکتا نماز پڑھنے کے لیے، طواف وغیرہ کے لیے، تو واجب ہے کہ غسل جنابت کے بدلے، غسل حیض کے بدلے، نفاس کے بدلے، جو بھی غسل واجب ہے اس کے بدلے تیمم کریں، یہ واجب ہے. حالت احتضار میں، جان کنی کی حالت میں، جب انسان کی جان نکل رہی ہو، ہر مسلمان کو رو بہ قبلہ کرنا واجب ہے. حالت احتضار میں ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ مرنے والے کو رو بہ قبلہ کریں، یعنی اس طرح اس شخص کو پشت کے بل، پیٹھ کے بل لٹا دیں کہ اس کے پاؤں کے تلوے قبلے کی جانب ہو جائے، اس طرح قبلہ رخ کریں، یہ واجب ہے. خواہ وہ شخص مرد ہو یا خاتون ہو، فرق نہیں پڑتا، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، حتیٰ کہ اگر وہ مسلمان ولد الزنا ہی کیوں نہ ہو، قبلہ رخ کرنا واجب ہے. جان کنی کی حالت میں اسے پیٹھ کے بل اس طرح لٹا دیں کہ اس کے پاؤں کے دونوں تلوے قبلے کی طرف ہو جائیں، یہ واجب ہے. البتہ یہ ولد الزنا والا مسئلہ اختلافی ہے، بعض فقہا کے نزدیک اختلافی ہے. اگر کسی مسلمان کی موت کے پتہ چل جائے، فوت ہونے کا پتہ چل جائے کہ ایک مسلمان فوت ہو چکا ہے، مر چکا ہے، تو اس کو پہلے نجاست سے پاک کرنا، پھر تین غسل دینا، پہلے سدر ملے پانی سے، پھر کافور ملے پانی سے، اس کے بعد آب خالص سے غسل دینا واجب کفائی ہے. واجب کفائی یعنی سب پہ واجب ہیں اس وقت تک جب تک کچھ لوگ اقدام نہ کریں، اگر کچھ لوگ اقدام کریں پھر باقیوں سے ساقط ہے، واجب کفائی ہے. نجاست سے پاک کرنا پہلے مردے کو، اس کے بعد تین غسل دینا، پہلے آب ستر سے، پھر آب کافور سے، اور پھر آب خالص سے، یہ واجب ہیں، یہ بھی واجب کفائی ہے، سب پہ واجب ہیں. میت کے ساتھ اعضاء سجدہ پہ کافور ملنا، یعنی حنود جسے کہتے ہیں، حنود کرنا، سات اعضاء سجدہ، پیشانی، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے، پاؤں کے دونوں انگوٹھوں کے سرے، واجب یعنی پیشانی، ان پر کافور مرنا واجب ہے غسل دینے کے بعد مردے کو، یہ بھی واجب ہے. ہر مسلمان میت کو تین پاک اور حلال کپڑوں میں کفنانا واجب ہے، لنگ، قمیص اور سرتاسری، ایک لنگ ناف سے نیچے، ایک قمیص گردن سے نیچے زانوں تک یا پنڈلیوں تک، اور ایک سرتاسری ایسی بڑی چادر جس میں مردے کو لپیٹا جا سکے، ایک سرا دوسرے سرے پر آ سکے اور پیروں کی طرف سر کی طرف سے باندھا جا سکے، اس حد تک ایک چادر، ان تین کپڑوں میں کفنانا واجب ہے مسلمان میت کو. 6 سال سے بالاتر ہر عمر کے مسلمان میت پہ نماز جنازہ واجب ہے. ایک لڑکا 6 سال سے اوپر ہے اس سے لے کر آخر تک تمام مسلمان میت پہ نماز جنازہ پڑھنا واجب ہے، 6 سال سے کم پہ نماز جنازہ واجب نہیں ہے، اگرچہ وہ مسلمان زنا زادہ ہی کیوں نہ ہو، زنا سے پیدا ہو لیکن مسلمان ہے، زنا زادہ ہے، پھر بھی نماز جنازہ اس کے اوپر واجب ہیں اگر وہ 6 سال سے اوپر ہیں. نماز جنازے کا وقت غسل و کفن و حنوت کے بعد ہیں. جب غسل دے دیا جائے, جب حنوت کیا جائے, تو اس کے بعد کفن دینے کے بعد, حنوت کے بعد نماز کی باری, اس کے بعد نماز ادا کیا جائے. جو شخص معرکہ جنگ میں شہید ہو جائے, اسی معرکے میں شہید ہو جائے, تو اس سے غسل و حنوت و کفن تینوں ساقط ہیں. نہ اسے غسل دیا جائے گا, نہ حنوت کیا جائے گا, اور نہ ہی کفن دیا جائے گا. اسی طرح سے دفنا دیں گے اسے. نماز ہے ہر مسلمان میت کو مٹی میں روبہ قبلہ دفنانا واجب ہے, یعنی دائیں پہلو پہ اس طرح سے سلا دیں اسے قبر میں کہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے, دائیں کروٹ سلا دیں اسے کہ اس کے بدن کا اگلا حصہ قبلے کی طرف ہو جائے. یہ واجب ہے, مسلمان میت کو اس طرح سے دفنا دیں. مذکورہ امور پنجگانہ جو آپ کی خدمت بیان کیا, غسل, کفن, حنوت, نماز, دفن, یہ امور پنجگانہ ہر مکلف پہ واجب کفائی ہے. جو بھی اس معاشرے میں مکلف ہوگا, بالغ و عاقل ہوگا, اس پر واجب ہیں. تا ان اگر کوئی بھی اقدام نہ کرے, سب گناہ میں شامل, سب کے واجب ہیں. جب کچھ لوگ اقدام کریں, دوسروں ساقط ہیں. یہی امور پنجگانہ, غسل, کفن, حنوت, نماز اور دفن, اس کی انجام دہی میں میت کے اولیاء, جو اولیاء شرعی ہیں, ان کے شرعی سرپرست ہیں, ان سے اجازت لینا بھی واجب ہے. بغیر اجازت غسل نہ دیں, بغیر اجازت کفن نہ دیں, بغیر اجازت اسے حنوت نہ کریں, بغیر اجازت نماز, بغیر اجازت دفن, اجازت لینا چاہیے ان کے جو بھی سرپرست ہیں. مثلا اگر اس میت کا باپ زندہ ہے, باپ باپ سے اجازت لے کر, بیٹا زندہ ہے, بیٹے سے اجازت لے کر, شوہر زندہ ہے, اس سے اجازت لے کر, جو بھی سرپرست, دادا اگر زندہ ہے, اس سے اجازت لے کر یہ عمر انجام دیں. اجازت لینا واجب ہے, بغیر اجازت نہیں کر سکتے ہیں. اولیاء میت سے مراد میت کے وارثین ہیں, جو بھی ان کے وارث ہیں, جیسے باپ, بیٹا, شوہر. اس مسئلے میں مخصوص طبقہ بندی کے حساب سے جو بھی نزدیک ترین طبقہ ہوگا اسی سے اجازت لیں. مذکورہ امور پنجگانہ, غسل, کفن, حنوت, نماز, دفن, اس یہ امور کو کافر کے لیے انجام دینا اور اس سے یہ بھی حرام ہے, اور کافر یعنی کافر کو غسل دینا حرام ہے, حنوت کرنا حرام ہے, کفن پہنانا, نماز پڑھنا, دفن کرنا حرام, اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانا حرام ہے. 4 امور وہ حرام, 1 مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانا حرام, غسل و حنوت و کفن اور نماز حرام اس پر, اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانا بھی حرام, یہ چیزیں جائز نہیں ہیں. باقی انشاءاللہ اور بھی ہیں واجبات, انشاءاللہ خداوند قدوس نے اگر ہمیں مہلت دی تو انشاءاللہ باقی واجبات و محرمات بھی انجام دیں گے. خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند ہمیں واجبات و محرمات اسلامی کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.